وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المظلومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. گفتگو به برکت بسم الله، خود بسم الله الرحمن الرحیم کے مطالب کے ضمن میں ہو رہی ہے، اور جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے اس کا مقصد ہے علمی استحکام کے ساتھ ساتھ عملی قوت کا فروغ. مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چند اصطلاحوں سے واقف ہو جائیں، علمی مباحث کی فہرست سے واقف ہو جائیں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہماری روح اتنی طاقت پیدا کر لے کہ ہم اللہ والے کہلائیں، ہم اہل بسم اللہ کہلائیں. اصل مسئلہ طاقت اور قوت کا مسئلہ ہے، روحانی قوت، باطنی قوت. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ باطنی قوت کیا ہوتی ہے، روحانی قوت کیا ہوتی ہے. معجزات کی بھی بات جب ہم کرتے ہیں، کرامات کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہے وہ باطنی قوت ہے؟ کیا ہے باطنی قوت؟ باطنی قوت یہی ہے جو اپنی معمولی سطح پر ہم سب کے پاس ہے، ہم دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے. کون سی طاقت دیکھتی ہے؟ یہ جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کون سی طاقت دیکھتی ہے؟ اس آنکھ کی پتلی کو لے جا کے آپ ٹیسٹ کریں، اس میں کون سی چیزیں دیکھنے والی؟ اجزا ہے، لینس ہے، ریٹینا ہے، یہ جو کچھ بھی اس کی جو پردے ہیں آنکھوں کے، اس میں جو کچھ بھی ہے، پرانی اصطلاح میں جو مردمہ کے چشم ہے، اس میں کیا چیز ہے جو دیکھ سکتی ہے؟ اس آلے سے، اس وسیلے سے جو چیز دیکھتی ہے وہی ہماری باطنی قوت ہے. بولتے ہیں آپ، زبان تو ہر ایک کے منہ میں ہے. ہاتھی کے منہ میں ہم سے بڑی زبان ہے، ہاتھی ویسی بات نہیں بول پاتا جیسی آپ بولتے ہیں. ہر جانور کے منہ میں زبان ہے، ہر انسان کے منہ میں زبان ہے. زبان گونگے کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے، مگر اس زبان سے وہ کام نہیں لے سکتا. اس زبان سے جو چیز کام لیتی ہے وہ آپ کی باطنی قوت ہے. باطنی قوت جس کے پاس جیسی ہوتی ہے ویسی ہی آپ زبان سے کام لیتے ہیں، ویسا ہی کام لیتے ہیں. ایک شخص کے پاس علم زیادہ ہے، سمجھ ہے، زندگی کی اخلاقی شعور ہے اس کے پاس، ضبط نفس کا ملکہ ہے اس کے پاس، تو غصے میں بھی وہ اپنی زبان سے سنبھلی ہوئی بات کہتا ہے. ایک شخص اس کے پاس وہ اخلاقی ملکات نہیں ہیں، وہ ضبط نفس نہیں ہے، تو غصے میں وہ اپنی زبان سے سنبھلی ہوئی بات نہیں کہتا. تو زبان تو اتنا ہی گوشت کا ٹکڑا ہے، وہی بوٹی ہے اس کے منہ میں بھی، اور وہی بوٹی ہے اس کے منہ میں بھی، وہی گوشت کا ٹکڑا یا لوتڑا، وہی گوشت کا. لیکن اس سے جو طاقت لے، جو کام لے رہی ہے، اگر اس میں ملکات اخلاقیاں ہیں تو وہاں جملہ اچھا ادا ہوگا، اور دوسرے کے پاس اگر وہ ملکات اخلاقیاں نہیں ہیں تو جملہ اچھا نہیں ادا ہوگا. وقس علی ھذا، اسی پہ آپ قیاس کریں کہ سر سے پیر تک ہمارے جسم میں جو کچھ بھی ہے، اس سے جو قوت کام لیتی ہے وہی باطنی قوت ہے. اب یہ باطنی قوت اپنی معمولی سطح پر ہر ایک کو حاصل ہے. بے طلب حق سبحانہ و تعالی نے ایک قوت ہمیں دے دی، بے طلب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوت کو کام کرنے کے لیے کچھ وسائل دے دیے. یہ پورا جہاز، یہ پورا جسم، یہ تمام آلات سے، انسٹرومنٹ سے لیس ایک بہترین لیب دے دیا، یا سپر کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر آپ کو دے دیا ہے نا. یہ آپ کا جو جسم ہے، یہ کائنات کے سب سے بڑے سپر کمپیوٹر کا کتنا مختصر ہارڈ ویئر ہے، اتنے مختصر ہارڈ ویئر کے ساتھ کیا کیا سافٹ ویئر آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس سے کام لے سکتے ہیں، اس سے پروگرامنگ کر سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے آپ. توجہ ہے، یہ باطنی قوت ہمیں ابتدائی طور پر حق سبحانہ و تعالی نے عطا فرما دی ہے. اسی قوت کو اور بڑھانا ہے، اضافہ کرنا ہے. بے برکت بسم اللہ، بے برکت اسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کی برکت سے. یہ ایک مطلب ذہن میں رکھیں. اب دوسرا مطلب، جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو لفظی گورک دھندا ہے، لفظوں کا کھیل ہے. لفظوں کا کھیل نہیں، ہر زبان عنایت الہی سے ملی ہے. آپ کو جو کچھ ملا ہے عنایت الہی سے ملا ہے، زبانیں بھی عنایت الہیہ سے ملی ہیں. دنیا میں مصنوعی زبانیں کتنی ہیں؟ یو این نے ایک زبان ایجاد کی تھی، جو اہل خبر اہل نظر ہیں وہ جانتے ہیں، اسپرانٹو غالباً اس کا نام ہے. وہ زبان کتنے لوگ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مصنوعی زبان، کتنی زبانیں بنائی انسانوں نے جو رائج ہو سکی اور زندہ رہ سکی، اس میں پوئٹری ہو سکی، پروز لکھی جا سکی، اس میں انسانی زندگی کی عکاسی ہو سکی، ممکن نہیں ہے. تو جو کچھ بھی زبانیں ہیں دنیا میں، گونا گون زبانیں، وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تمہارے رنگوں کے اختلاف میں اور زبانوں کے اختلاف و تنوع میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. افریقی زبانیں ہوں، ایشیائی زبانیں ہوں، ہندوستانی زبانیں ہوں، سامی زبانیں ہوں، عبری زبانیں ہوں، جتنی زبانیں ہیں، یہ سب کی سب زبانیں عنایت الہی سے انسان کو ملی ہیں. اور ان زبانوں کا زندگی سے تعلق ہے. بہت سی باتیں ہم گرامر یا منطق کی اصطلاح میں بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، مگر وہ باتیں وجود رکھتی ہیں. زندگی سے زبانوں کا تعلق ہے. کس قسم کا تعلق؟ جتنا بھی آپ اس تعلق کی تشریح کر لیں پھر بھی اصل تعلق ناقابل بیان رہ جائے گا. یہ اور بات ہے کہ جس طرح وجود میں تفاوت ہے، زندگی کی سطح میں تفاوت ہے، انسانوں میں تفاوت ہے، زبانوں میں تفاوت ہے، اختلاف ہے، تفاوت ہے، امتیاز ہے. عربی زبان قرآن کی زبان بہت گہرائی رکھتی ہے، اور اس اعتبار سے عربی زبان کی گرامر اگر اچھی طرح انسان سمجھ لے، رٹ نہ لے، سمجھ لے، یعنی اس کے ذہن کا، اس کے وجود کا، اس کے تکلم کا، اس کے ایکسپریشن کا حصہ بن جائے، تو وہ انسان شعوری طور پر حصہ بن جائے، تو وہ انسان انہی قوانین کی مدد سے نہ جانے کتنے حکیمانہ، فلسفیانہ اور نفسیاتی حقائق تک پہنچ سکتا ہے. زمین میں کیا دفن ہے اسے آپ کشف کرتے ہیں زمین کھود کر، خاک ہٹا کر. آپ کی روح میں کیا چھپا ہوا ہے یہ ہم کشف کرتے ہیں آپ کی زبان کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے. الفاظ بتاتے ہیں روح کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، وجود ہے. اسی مطلب کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، المرء مخبوء تحت لسانه، انسان تو اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ امام کے ایسے ذری اقوال میں سے ہے، ایسے ذری اقوال میں سے جس پہ جتنا سر دنیا کم ہے. انسان المرء مخبوء تحت لسانه، اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اس جملے کا اخلاقی مفہوم بھی ہے اور اس جملے کا فلسفیانہ مفہوم بھی ہے. حقیقتاً جیسے میں نے کہا کہ آپ زمین کی خاک ہٹاتے ہیں تو نیچے چھپا ہوا خزانہ سامنے آتا ہے، اسی طرح آپ زبان کو گردش دیتے ہیں، تصرف زبان سے پتا چلتا ہے کہ روح میں کیا خزانہ چھپا ہوا ہے. اور اس رشتے سے میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ بھائی زبان کا ملکہ پیدا کریں، شعور گفتگو کا، زبان کا شعور، صحیح جملہ ادا کرنے کا ملکہ، اپنی مادری زبان. اب مشکل ہے اس دور، پہلے دور میں بچپن سے مائیں بزرگ گھر کے بچوں کی ایک ایک بات پہ ٹوکتے تھے، بیٹا نہیں یہ لفظ یوں نہیں ہے، یوں ہے، یہ زبان یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، اس موقع پہ یہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں. اب صورتحال وہ جو میں کہہ چکا کہ کارٹون کی آغوش میں بچے پرورش پا رہے ہیں، ایک المیہ ہے کوئی بھی زبان ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو بیان کرنے کی صحیح طور پر قدرت رکھیں اور دوسرے کی شخصیت کو سمجھنے کا ملکہ رکھیں. اس اعتبار سے پھر ایک نئی بحث کی طرف بس اشارہ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کئی بار عرض کیا، مکمل جملہ نہیں، ٹھیک ہے، شبہ جملہ. اچھا کیوں شبہ جملہ ہے؟ ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے، اب یاد ہو گیا ہوگا کہ ظرف و ظرف ہے، جار مجرور ہے. اچھا ایک اصطلاح اور یاد کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اس جملے میں یہ جو بھی جملہ یا جملہ نما عبارت ہے چند الفاظ، اس میں اسناد تام موجود نہیں ہے، اسناد ناقص ہے، نسبت تامہ موجود نہیں ہے، نسبت ناقصہ. کوئی جملہ مکمل تب ہوتا ہے جب دو لفظوں میں مکمل اسناد اور مکمل نسبت ہو، چاہے ایک فعل ہو ایک اسم ہو، چاہے دونوں اسم ہو. اللہ واحد، اللہ ایک ہے، ایک مکمل بات آپ نے کہی، ٹھیک. یہاں ایک مکمل نسبت ہے، ایک مکمل اسناد ہے. الله حي، الله زنده. انسانو به نسبت زید عالم یا زید قائم یا قام، زید فعل ہو یا اسم ہو. قال الله، اللہ نے فرمایا، قال فعل ہے، اللہ فاعل ہے. جب دو لفظوں میں نسبت مکمل ہوگی، اسناد مکمل ہوگا، تو ایک بات مکمل ہوگی، ایک یونٹ انفارمیشن کی مکمل ہوگی، ایک اکائی مکمل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فقرے میں وہ نسبت تامہ نہیں ہے، بے حرف جر ہے، اسم مجرور، اسم مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ. یہ مضاف و مضاف الیہ جہاں ترکیب اضافی ہوتی ہے، یہ ترکیب اضافی میں بھی اسناد ناقص ہے، نسبت ناقصہ ہے. اور اضافت میں تین قسم کی اضافتیں ہوتی ہیں. ابتدائی طور پہ اضافت کی دو قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں، لفظی معنوی، اور معنوی جو اضافت ہے اس میں بھی ایک اضافت لامیہ ہے، ایک اضافت بیانیہ ہے جس میں من چھپا ہوتا ہے، ایک اضافت ظرفیہ ہے جس میں فی چھپا ہوتا ہے. یعنی مضاف و مضاف الیہ کے درمیان، دو لفظ کے درمیان ایک حرف جر چھپا ہوتا ہے، وہ حرف جر یا لام ہوتا ہے یا میم ہوتا ہے یا من ہوتا ہے یا فی. بس اتنی بات، یہ بالکل مکتب والی ہے، الف بے تے والی. اس سے، اسی موشگافی سے مطالب کیا ابھر کے سامنے آتے ہیں. اب یہ ابتدائی دیکھیں نا، جب آپ اینٹ رکھتے ہیں پہلی، تب نا عمارت کھڑی ہوتی ہے. یہاں پر اسم اور اللہ کے درمیان لام ہے اضافت کا چھپا ہوا، یا من ہے، یا فی ہے، اضافت لامیہ ہے یا بیانیہ ہے یا ظرفیہ ہے. ظاہر ظرفیہ متصور نہیں ہے، یہ چیز خارج از بحث ہو گئی. ظرف کے معنی ہے کسی چیز میں. نام، اسم اور اللہ کے درمیان کون سا حرف یہاں لام مقدر ہے یا من؟ دونوں کے قائل موجود ہیں، اور دونوں کے نتائج بحث کے اس سطح پر جہاں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی باتیں ہوتی ہیں، اور وحدت حق صمدی کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں سے گرامر سے بات چلتی ہے، وہاں تک پہنچتی ہے کہ نتیجہ کیا ہے. اب میں بس اشارہ کر دیا، کافی ہے، سوچئے گا، نوٹ کر لیجئے گا آج ڈائری میں. یہ طالب علم عرض کرتا ہے کہ یہاں اسم اور اللہ کے درمیان لام پوشیدہ ہے. کوئی اگر اس عبارت کو کھول کر دوسری طرح کہنے کی کوشش کی جائے تو کہا جائے گا بے اسم للہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے اسم کے واسطے سے یا اس کے ذریعے سے یا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا، اس پر کوئی قرآنی دلیل شاہد کے طور پر پیش کر دوں. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، جس میں معراج کا تذکرے سے جو سورہ شروع ہوتا ہے، اس میں کیا عمدہ آیت ہے؟ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، فلہ الاسماء، جتنے اسماء ہیں وہ اس کے لیے ہیں، لہو یا اس کے ہیں، لام ہے یہاں پر. یہ طے کرنا کہ لام ہے، اس سے بھی نتائج مختلف ہو جائیں گے اگر کوئی قائل ہو جائے کہ من ہے. ایک قول میری نظر سے گزرا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، من کا میں قائل نہیں ہوں، ہوا بھی نہیں جا سکتا، فی ویسے ہی بات ہوئی، لام ہے یہ لام. فَلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، قرآن کی صاف و صریح آیت، نام سب اللہ کے ہیں یا اللہ کے لیے ہیں، دونوں میں معنی کا فرق ہے، کے ہیں کے لیے ہیں، کے ہے ملکیت کے لیے مفہوم سامنے آتا ہے، کے لیے ہیں استحقاق کا مفہوم سامنے آتا ہے. کبھی انسان مستحق ہوتا ہے، کبھی وجود مستحق ہوتا ہے، کبھی مالک ہوتا ہے. مستحق ضروری نہیں ہے کہ جو مستحق ہو وہ مالک بھی ہو، استحقاق الگ ہے، ملکیت کسی کی ہے جو مستحق ہے اس کو وہ عطا کر دے تو وہ استحقاق کی بھی قسمیں ہیں نا. ایک بہت اچھا طالب علم ہے، یونیورسٹی میں مدرسے میں سب سے بہتر طالب علم وہی ہے جو کسی مضمون کو سمجھتا ہے، اس مضمون کی بہترین کتاب ایک ہی ہے، وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے. تو ملکیت کسی کا، جس کی ملکیت میں ہے اسے اس فن سے مس بھی نہیں ہے، فرض کر لیجیے. مثال یہ ہے کہ فرض کیجیے کوئی صاحب ہیں شعر نا موضوع پڑھتے ہیں، طبیعت میں موزونیت نہیں ہے، ایک مصرع بھی صحیح نہیں پڑھتے، دیوان غالب ان کی ملکیت میں خریدا ہے. دوسرا ہے جو شاعری میں ڈوبا ہوا ہے، موضوع تباہ ہے، بات بات میں شعر کہہ دیتا ہے فی البدی، اور شعر سمجھتا بھی ہے خوب. تو مستحق تو یہ ہے مگر ملکیت کسی اور کی. سب سے بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ استحقاق اور ملکیت جمع ہو جائے. ذات حق سبحانہ و تعالی وہ ہے کہ جو ملکیت اور استحقاق دونوں جمع ہیں اس میں. جتنے اچھے نام سب اللہ کے ہیں، جتنے اچھے نام سب اللہ کے لیے ہیں، وہی مالک بھی ہے وہی مستحق بھی ہے. یہ لام اگر یہاں مقدر ہے اور وہ بے اگر مصاحبت کا ہے، بسم اللہ، میں نے دو قول پہ بحث کی تھی، تیسرے پہ کی نہیں، اور یہ عرض کیا تھا کہ 14 یا 15 معنی ہیں، ظاہر ہے سب کے سب یہاں نہیں، لیکن تین معنی ایک ساتھ مراد لیے جا سکتے ہیں. یہ ایک بحث اصول کی ہے اور اس بحث کے ضمن میں بس اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس بحث کی تفریع باقی ہے، اس بحث ظاہر ہے کہ علم ترقی کر رہا ہے، ہر علم ترقی کر رہا ہے. ایک بحث بہت پرانی ہو گئی کہ کیا انسان ایک استعمال میں ایک لفظ زبان سے ادا کرے اور اس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی مراد لے، یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. جیسے میں آپ سے عرض کروں، آب ایک لفظ ہے، آب، آب یعنی پانی، لیکن آب کے معنی صرف پانی کے نہیں، آب کے معنی چمک کے بھی ہیں، موتی کا آب، موتی کی آب، آب کا نہیں ہے وہ، وہ آب مؤنث ہے چمک کے معنی میں، نگینے کی آب اور شمشیر کی آب. تو آب کے معنی چمک کے بھی ہیں اور آب کے معنی تیزی کے بھی ہیں اور آب کے معنی پانی کے بھی ہیں، اور بھی معنی ہیں. آپ جب کسی کے لیے کہتے ہیں اس کی آبرو، چہرے کی آب، آبرو، رو یعنی چہرہ، آب یعنی کیا، رونق، چمک، عزت، اس آبرو سے آپ عزت مراد لیتے ہیں. تو ایک آب کے کتنے معنی ہیں، عزت، چمک، رونق، دھار اور پینے کا پانی. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ ایک جملے میں لفظ آب استعمال ہو اور ایک سے زیادہ معنی مراد لے لیے جائیں؟ یہ بحث ہے. ادبا نے یہ بحث نہیں کی ہے تقریباً، لیکن فقہا نے کی ہے، وہ ضرورت کیا پڑ گئی انہیں یہ سب بحث کرنے کی؟ اصول کے ابتدائی طالب علم الجھتے ہیں، یعنی ضرورت کیا ہے، یہ کیا موشگافی ہو رہی ہے؟ ضرورت ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، اخلاق میں معنی کی اہمیت زیادہ ہے، قانون میں لفظ کی اہمیت زیادہ ہے. قانون جب ہم طے کریں گے، ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اس قانون میں یہ لکھا ہوا کیا ہے، توجہ ہے. جیسے لفظ مکروہ ہے، مکروہ کے معنی حرام کے بھی ہیں اور مکروہ کے معنی صرف ناپسندیدہ کے بھی ہیں، ٹھیک ہے. جب متن قانون میں آئے گا لفظ معصوم، اگر کہے انا اکرہ ذلک، میں اس چیز کو مکروہ سمجھتا ہوں یا میں اس چیز سے کراہت کرتا ہوں، یہاں اکرہو سے حرام کے معنی مراد لیں گے یا مکروہ کے معنی مراد لیں گے، یہ طے ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت تک ہمارے لیے تکلیف شرعی کیا، قانون کیا بنے گا، نفاذ کیسے ہوگا. اس لیے یہاں لفظ کے معنی کا تعین ضروری ہے. شاعری کریں آپ، اس میں یہ دقت نہیں ہے، توجہ ہے، افسانے میں یہ دقت نہیں ہے، ڈرامہ لکھیں، پلے لکھیں، اس میں یہ دقت نہیں ہے، ناول لکھیں یہ دقت نہیں ہے، انشائیہ لکھیں یہ دقت نہیں ہے. قانون کا ٹیکسٹ جب لکھیں گے، لیگل ڈاکومنٹ جب لکھیں گے، لا جب لکھیں گے، قانون جب لکھیں گے، تو وہاں لفظ کے معنی کا تعین ضروری ہے. تو قانون میں لفظ کی اہمیت ہے اور علم اخلاق میں معنی کی اہمیت ہے. وہاں معنی حاکم ہے، یہاں لفظ حاکم ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ بحثیں کہاں سے کہاں تک جڑی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے یونیورسٹیز میں بھی جورسپروڈنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی کچھ یہ فوڈ فار تھاٹ تو ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وہاں قانون میں، لیگل ڈاکومنٹس میں لفظ کی اہمیت ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بیک وقت سرچشمہ اخلاق بھی ہے، سرچشمہ فلسفہ و حکمت بھی ہے، سرچشمہ قانون بھی ہے. اس لیے مفسر کی ذمہ داری بڑھ جاتی کہ ایک ایک لفظ پر بحث کرے، اس لفظ کے تمام جہات معنی پر بحث کرے، توجہ ہے. اس لیے اصولی جب قانون سے سروکار رکھے گا تو کہے گا ایک لفظ ایک بار ادا ہوا، اس لفظ سے ایک معنی سے زیادہ مراد لیا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر مراد لیا جا سکتا ہے تو قانون تہدار ہو جائے گا، اگر مراد نہیں لیا جا سکتا ہے تو قانون یک لخت یک جہت صاف اور صریح ہوگا. توجہ ہے، بحث کا ایک محتوا ہے، ایک مقصد ہے. اب اس میں اصولی دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی مراد نہیں لے سکتے، اور کچھ کہتے ہیں مراد لے سکتے ہیں. اس طالب علم کا بھی نظریہ یہی ہے کہ مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ زبان میں واقع ہے یہ بات. تخصیص کی جائے الگ بات ہے کہ جب اطلاق زبان میں ممکن ہے یا نہیں، قطعاً ممکن ہے. لیگل ڈاکومنٹ میں ممکن ہے یا نہیں، وہ ایک الگ دوسرا سوال قائم ہوگا. توجہ ہے. اگر کوئی ایک ایسا متن ہے جیسے میں نے عرض کیا قرآن مجید، ہمیں قانون بھی اسی سے لینا ہے، فلسفہ بھی اسی سے لینا ہے، اخلاق بھی اسی سے لینا ہے، تو یقین کیجئے کہ وہاں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوں گے. یہ ایک بحث. دوسری بحث، یہ تو لفظ جب ہو درمیان میں تب یہ بحث ہوگی کہ کیا اس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں یا نہیں. دوسری بحث موجود ہے، ابھی تک کھل کے اس پہ بحث نہیں ہوئی ہے، کسی نے چیپٹر لکھا نہیں آج تک اس موضوع پر. کیا جیسے یہ ترکیبیں اضافت کی، اضافت میں یہاں لام چھپا ہے یا من، کیا یہ ممکن ہے کہ بولنے والے نے اس طرح بولا ہو کہ اگر کوئی چاہے تو لام مراد لے لے، چاہے تو من مراد لے لے، یہ بھی ممکن ہے. کیا یہ صنعت کسی نے برتی ہے آج تک؟ بحث ہے، سوال ہے. کسی ادیب نے، کسی شاعر نے، کسی زبان دان نے، کسی سخنور نے کیا یہ صنعت برتی ہے؟ لیکن بحثیں بہت دقیق ہو گئی ہیں بحمد اللہ سبحانہ و تعالی. نئی بحثیں ہیں یہ بحثیں ابھی کتابوں میں. میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض باتیں جب کوئی طالب علم دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ باتیں کتابوں میں اضافہ ہوتی ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ ایک صنعت ہے، صنعت ایہام. اس ایہام کی صنعت میں اب تک یہی بحث ہوتی رہی کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو اور قریب کے معنی چھوڑ کے دور کے معنی مراد لیے جائیں، یہ ہے صنعت ایہام. سوال یہ کہ صنعت ایہام اگر صرف ایک مفرد کلمے سے متعلق ہے تو وہ تو صنعت ایہام ایک مفرد کلمے سے متعلق ہوگی، اگر ترکیب سے متعلق ہے تو کیا یہ جہت بھی ممکن ہے کہ لام بھی مراد لیا جا سکے، من بھی مراد لیا جا سکے؟ ممکن ہے یا نہیں؟ سوال. بس سوال قائم کر دیا. میرا خیال ہے سوال کی اچھی وضاحت بھی ہو گئی، لیکن اب گفتگو سمیٹ. یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اور اللہ میں ہم نے کہا کہ لام کی اضافت ہے. باسم من اللہ، باسم للہ سبحانہ وتعالی، من نہیں، لام اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے. یہ اور بات ہے کہ اس من میں جو چھپی ہوئی تنوین ہے وہ تعظیم کے معنی میں ہے، یعنی وہ وہی ہے کہ اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، تیرے عظیم اور اعظم اور اجل و اکرم نام کے توسط سے اور توسل سے مانگ رہا ہوں پروردگار. یہ سب مفہوم ایک تنوین میں چھپا ہوا ہے اور وہ تنوین خود چھپی ہوئی ہے. اچھا، یہ لام اور وہ بے کی مصاحبت، کیا یہ ہمیں اس درجے تک لے جا سکتا ہے کہ انسان مسلسل اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی سانسوں میں بسا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ، معنی، مفہوم جب زبان بند ہو، خاموش ہو تو بھی ذہن میں گونج رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل کی دھڑکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساز و آہنگ پر چل رہی ہو، تو کیا یہ انسان اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان اس لام کو رشتے کے طور پر لے آئے؟ ویسے وجودی طور پر، حقیقی طور پر تو انسان ہے ہی ہے اللہ کا اور ہے ہی ہے اللہ کے لیے. اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، مگر یہ اعلان اس کا ہے. انسان ریئلائز کر لے کہ وہ اس کا ہے، انسان ریئلائز کر لے کہ اس کے لیے ہے. توجہ ہے بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ یہ بائے بسم اللہ کی بے اور یہ چھپی ہوئی اسم اور اللہ کے درمیان کی لام اگر یہ اتنی تاثیر پیدا کر دے نفس میں کہ انسان اس درجے پر اٹھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکے، کون ہے وہ انسان؟ پوری کائنات میں ایک ہی تو انسان ہے، پوری کائنات میں ایک ہی تو بشر ہے، ایک ہی تو انسان ہے جو کہہ سکا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. دیکھیے یہ سب بحثیں اگر نہ گزرتی آج اس انا للہ کی ایک نئی لذت سامنے آ رہی ہے. کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بحث ہے, کہاں اسم اور اللہ کے درمیان کی اضافت کی بحث ہے, اور کہاں انا للہ و انا الیہ راجعون کی بحث ہے. توجہ ہے, بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں پہنچتی ہے, اس میں منطقی ربط کیا ہے, اس میں وجودی ربط کیا ہے, اور اس میں وجدانی ربط کیا ہے, اس میں عرفانی محتوا کتنا ہے, اور اس میں فکری اور نظریاتی پہلو کتنا ہے, اس میں عملی پہلو کتنا ہے, نظریاتی روشنی کتنی ہے اور عملی کشش کتنی ہے, عملی جاذبیت کتنی ہے, جاذبہ کتنا ہے اس مفہوم, اس بحث میں, اس مطلب میں, اس حقیقت میں. انسان اٹھ کے کہاں سے کہاں جاتا ہے, یعنی انسان کو پرواز کرنے کے لیے جو وسیلہ دیا گیا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام سطح زندگی سے پرواز کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر, ڈیسٹینیشن کیا ہے اس منزل تک پہنچ جاؤ کہ کہہ سکو انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ منزل ہے, اور انا للہ, اب ایک جملہ کہوں, ذوقیات ہے لیکن وجدانیات بھی ہے, اس منزل تک پہنچ جاؤ کہ تمہارے گزرنے کے بعد دوسرے نہ کہیں انا للہ, تم جیتے جی خود کہو انا للہ. علی اس کا نام ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد دوسروں نے نہیں کہا ہے انا للہ, علی نے خود کہا ہے انا للہ. وہ بھی کس موقع پہ کہا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے, جنگ احد, جنگ احد, جناب حمزہ شہید ہوتے ہیں. جناب حمزہ ستون تھے, ستون اسلامی معاشرے کے. اس جناب حمزہ تنہا پورا لشکر اسلام تھے, جناب حمزہ تنہا پورا لشکر اسلام تھے. اسد اللہ کا لقب تھا, علی سے پہلے جسے اسد اللہ کا لقب ملا اس کا نام ہے حمزہ. جناب حمزہ شہید ہوئے اور علی بن ابی طالب کے قریب سے کوئی گزرا, اس نے کہا حمزہ شہید ہو گئے. اس نے سمجھا تھا کہ علی کے قدم ڈگمگا جائیں گے, علی گھبرا جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, پیچھے پلٹیں گے. علی آگے بڑھتے رہے, یہ کہ سنا اور جواب دیا جیسے پہلے سے تیار بیٹھے ہوں گے, یہ جملہ آئے گا اور یہ جواب میں کہنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں. ہر روز کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا عنوان بھی ہوتا ہے, آج بھی ایک ایصال ثواب کا عنوان ہے. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے وقار صاحب جس قدر اس سینٹر کے لیے تن من دھن سے کام کرتے ہیں, پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آج ان کے والد کے ایصال ثواب کی مجلس کا عنوان بھی ہے, تو بس دو فقرے کہوں گا, آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. آپ تو عاشقان خدا, عاشقان اہل بیت میں سے. ایک علی ہیں جنہوں نے انا للہ کہا ہے, وہ بھی میدان جنگ میں. ایک حسین ہیں جنہوں نے انا للہ کہا ہے, وہ بھی میدان جنگ میں. آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مواقع پر انا للہ فرمایا ہے. مدینے میں انا للہ فرمایا, مکے سے چلتے وقت انا للہ فرمایا, جب کربلا کے راستے میں تھے اور آپ کے قاصد قیس ابن مسہر کی شہادت کی خبر ملی تو انا للہ فرمایا, جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو انا للہ فرمایا, خود روز عاشورہ جب مسلم ابن عوسجہ شہید ہوئے ہیں تو انا للہ فرمایا. روز عاشورہ تو کتنی بار حسین نے انا للہ کہا ہوگا, ظاہر حسین 72 لاشیں اٹھائے ہیں حسین نے, کم سے کم 72 بار تو انا للہ کہا ہوگا. لیکن تاریخ میں جس انا للہ کی گونج ہے وہ انا للہ ہے کہ جو ایک فقرے کے ساتھ اور جڑا ہوا ہے. جب ایک 6 مہینے کا بچہ حسین لے کے آئے ہیں ماں کی آغوش سے یہ وعدہ کر کے کہ لاؤ رباب ہم اس بچے کو پانی پلانے کی کوشش تو کر لیں, اور اس کے بعد وہ بچہ امام حسین کے ہاتھوں پر سہ شعبہ تیر کا نشانہ بنا ہے, اور اس کے بعد امام اس بچے کو لے کے خیمے کی طرف واپس ہو رہے ہیں, تو یہ وہ انا للہ ہے کہ 7 مرتبہ امام آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, ہر مرتبہ کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. آج بہت سے عاشقان امام روز عاشورا جب عمل کرتے ہیں یا ویسے بھی جب عمل کرتے ہیں تو اس عمل کو دہراتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کا عشق اور علاقہ خاطر ہے, یہ آپ کی ارادت ہے, یہ آپ کا تعلق باطنی حسین سے کہ روز عاشورا جب آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, جب زیارت پڑھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ امام کے اس عمل کو دہراتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں. یہ صرف ایک رسم تک محدود نہ رکھیے, کوشش کیجئے یہ ملکہ بن جائے, کوشش کیجئے کہ آپ اہل بسم اللہ ہو جائیں, آپ اہل لا الہ الا اللہ ہو جائیں, آپ واقعا اپنے کو خدا کا سمجھیں, خدا کے لیے سمجھیں, خدا کی طرف سے آپ آئے ہیں, خدا کی طرف آپ کو جانا ہے. پروردگار آپ کی مجلسوں کو قبول فرمائے, آپ کے گریے کو قبول فرمائے, آپ کے تبسم کو قبول فرمائے, آپ کی زندگی میں ہر ادا للہ ہو جائے, فی اللہ ہو جائے, فنا فی اللہ ہو جائے. پروردگار آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کی خیر, ہر طرح کی سعادت, ہر طرح کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرحومین کو ایثار فرمائیں. سید اسرار حسین, سیدہ بی بی, وارث علی زیدی, اشفاق علی زیدی اور خورشید بانو اور جملہ مومنین مومنات مرحومین کی.